الرحمن الرحيم. اور میں ایک فن کی متعدد کتابیں پڑھنی چاہیے، لیکن جن کی کتابیں پڑھی جائیں وہ متحد خیال ہو، ورنہ پریشان ہو جائے گا. ایک کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، ایک ہی فن میں. تو متعدد کتابیں پڑھنی چاہیے، ایک کتاب کی بس، لیکن ہو وہ متحد الخیال، اپنے مطالعہ قرآن کے بارے میں لکھا کہ ایک فن کی ایک کتاب پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس فن کی متعدد کتابیں پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ بس اوقات غبی شخص ایک بات کو سمجھ لیتا ہے جو اچھے اچھوں کو سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ معمولی بات ہوتی ہے. اس کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا قبل حفیظ نے سوال کیا کہ کیا عام اصول ہے یا یہ بات صرف تفسیر کے ساتھ خاص ہے؟ پر میں نہیں، یہ ایک عام بات، جو بھی فن ہو اس کی متعدد کتابیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ متحد الخیال اور متحد الفکر لوگوں کی کتابیں پڑھیں. مختلف الخیال اور متضاد فکر لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے الٹا اثر پڑتا ہے اور اس کا ذہن سلبی ہو جاتا ہے. اعتراض، ایک فن کی متعدد کتابیں پڑھے مگر سب کے مصنفین ہم خیال. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام قیم رحمۃ اللہ علیہ، مجدد القصانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب تقریباً متحد الفکر. جزوی فرق کے ساتھ اسی طرح امام غزالی اور ان سب کی بنیادی فکر ایک ہی ہے، لیکن اگر کوئی ان حضرات کتابوں کے ساتھ اپنی عربی کو پڑھنا شروع کر دے تو اس کا ذہن الجھ کر رہ جائے. تاریخ پر مصنف کے خیالات اور افکار کا خواہی نخواہی اثر پڑتا ہی ہے، اس کی وجہ سے صحیح العقیدہ لوگوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے. ان بڑے جو پہلے نام لیے ان میں جزوی فرق تو ہے، لیکن جو بنیادی اصول ہے وہ ایک زیادہ کتنی عربی ہے، اس کا جو بنیادی اصولوں میں فرق ہے وہ بہت مختلف ہے. تو متحد الفکر، متحد الخیال، متحد المزاج نہیں کہہ رہا، مزاج سب میں فرق ہوتا ہے، مزاج میں فرق ہوتا ہے. امام مزاجی، امام غزالی کا مزاج اور امام تیمیہ، امام تیمیہ کا مزاج میں فرق ہے، مزاج نہیں لیکن فکر ہے. ہمارے طلباء کو حدیث سے اشتغال رکھنا چاہیے، حدیث کی اہمیت اور افادیت اور ضرورت پر پورا ایمان اور شرح صدر ہو. بعض حلقوں کی طرف سے اس میں شک پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جیسے پرویز وغیرہ کا حلقہ. آج کل ہم بخاری شریف پڑھوا کر سن رہے ہیں، مطالعے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کوئی پڑھتا رہے اور سنتا رہے، پڑھتا رہے اور سنتا رہے، اور پھر وہ سنتا رہے اور یہ پڑھتا رہے، تو مطالعے کا ایک طریقہ یہ بھی. صلحائے زمانے سے تعلق کے بغیر کسی مدرسے، ادارے اور تحریک میں برکت نہیں رہتی. صلحائے زمانے سے تعلق کے بغیر کسی مدرسے، ادارے، تحریک میں برکت نہیں رہتی. لوگ برکت کو نہیں سمجھتے اور یہ لفظوں میں بیان بھی نہیں ہوتا. بہت زیادہ ہوں اس کے علم سے, بہت علامہ ہے, لیکن اس سے کسی کو قدر نہیں, خود اس کی ذات کو بھی قدر نہیں, نفع نہیں, برکت نہیں. تو زمانے کے جو صلحاء ہیں, اولیاء ہیں, علماء ربانی بھی ہیں, ان کی دعائیں, ان کی سرپرستی, ان کی محبت, اس کے بارے میں بتانی چاہیے. اس کے بغیر برکت نہیں ہوتی. پھر حضرت رائے پوری, حضرت مولانا الیاس, مولانا مدنی ہے, شیخ العزیز وغیرہ حضرات کے ندوہ آ کر خوشی کا اظہار کرنے کا ذکر کیا اور پھر فرمایا ندوے پر اس کا اثر پڑا, یعنی اکابر آتے رہے ہیں, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, مدنی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ, اثر پڑا. اور فرمایا کسی مدرسے, ادارے, تحریک کی ترقی اور اس میں برکت اور افادیت اسی وقت تک, اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمانے کے صلحاء اور اہل قلوب سے اس کا تعلق ہو. اور اس سے کچھ نہ ہو, اس سے کچھ نہ جب کوئی مدرسہ یا ادارہ اپنے زمانے کے اہل قلوب سے بے تعلق اور بے نیاز ہو جاتا ہے تو فتنوں میں گر جاتا ہے. فتنوں میں گر جاتا ہے. تو سب سے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ جو علم نافع ہوتا ہے وہ نہیں رہتا, مقبول علم نہیں رہتا. ہمیشہ وقت کے صلحاء کے ساتھ عقیدت کا تعلق ہونا چاہیے, عظمت اور محبت کا تعلق ہونا چاہیے, تاکہ ہمیشہ وہ اس سے خوش رہے, ان کی دعائیں ملتی رہے, ان کی محبت نصیب ہو, پھر اس کے کاموں میں کر سکے. فرمایا رائے پوری کے یہاں تربیت کا انداز بڑا مختلف تھا اور لوگوں کے اعتبار سے تھا. حضرت نے فرمایا کہ ذکر پر خاص توجہ تھی, اس کا بڑا اہتمام تھا, حضرت کا خاص امتیاز تھا کہ وہ حقیقت پسندی اور زمانہ شناس تھے, وقت کے فتنوں سے واقفیت رکھنے کی کوشش کرتے, تازہ چیزوں کا علم بھی حضرت کو ہوتا تھا, روزانہ اثر باد اخبار سنتے تھے. حالات سے باخبر رہتے اور پھر اس کے متعلق رہنمائی فرماتے, اور حقیقت شناس, زمانہ شناس تھے. کہنا کہ وہ حقیقت پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت ہو نا تو اس کے کرنے میں حرج نہیں, بنانے میں نہیں. ہمارے بڑوں نے تو نہیں کیا, یہ انہوں نے تو نہیں کیا, تو بڑوں کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں پڑی, اس کی ضرورت نہیں پڑی. اب ضرور پڑی, اگر آج بڑے ہوتے تو اس کے انکار میں کرتے. اس وقت کے بڑوں سے پوچھ لیں, آسان طریقہ ہے, کوئی اجازت دیتے تو اچھی بات, لیکن چونکہ انہوں نے نہیں کیا تھا اس کے امپیری کرے, تو وہ اس وقت ہوتے تو ضرور کرتے. اور اس کے آسان طریقہ ہے, اب کے جو بڑے ہیں ان سے پوچھو. اب کے جو بڑے ہیں تو صلحاء زمانے سے تعلق کے بغیر کسی مدرسے ادارے تاریخ میں برکت نہیں ہوگی. یہ بہت اہم بات ہے. اس زمانے کے جو صلحاء ہیں وہ اس سے خوش ہوں, ان کی تائید اسے حاصل ہو, ان کی دعائیں اسے حاصل, اور اس کا تعلق ان سے عقیدت اور محبت کا. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر برکت نہیں ہوگی. برکت قرآن مجید میں ہے, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو حضرت قلب سلیم کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا جتنے امراض ہیں, بغض, کینہ, حسد, دشمنی, عداوت وغیرہ, یہ سب امراض سے دل پاک ہو, خدا اور اس کے رسول کی محبت عام چیزوں کی محبت پر غالب ہو, مال کی محبت کو دل میں جگہ نہ دے, اولاد کو خدا اور رسول کے احکام پر ترجیح نہ دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کے ذکر کے بعد کہا اللہ من اتى الله بقلب سلیم, جو قلب سلیم لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر. یہ ہے قلب سلیم کی تعریف. ان امراض باطنی سے بھی پاک ہوں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمام محبوب چیزوں پر غالب ہو, اولاد اور اولاد کو خدا اور رسول کے حکموں پہ ترجیح نہ دے, ان کے فیصلوں میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو ترجیح دے. تو یہ ہے قلب سلیم. دل کے امراض سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے مؤثر چیز صلحاء کی صحبت ہے. دیکھیں وہ کس طرح خدا سے تعلق رکھتے ہیں اور کس طرح لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ ان امراض کو معلوم کر کے ان کے علاج کی فکر ہے. بڑی اچھی کتاب اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ دی, بہت زبردست ایسی زبردست کتاب لکھی ہے. کہ ایک تو آدمی پڑھنے سے آدمی کو اپنے امراض پتہ بھی لگنے لگے اور تشخیص ہونے لگے. انہوں نے ساری علامات لکھی اس کو کہ یہ علامات ہیں تو یہ بیماری. دوسرا پھر حضرت نے اس کا علاج بھی لکھا, علاج بھی تجویز فرمایا. تو ہمارے اکثر اکابر جو ہے جو کوئی اصلاح کی بات کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اصلاح کی طلب سے, تو وہ اس کتاب کے پڑھنے کا اور مطالعہ کرنے کا ہدایت پڑھنا بہت ضروری کتاب ہے. استغنا کو اپنانے اور باطل تحریکات سے باخبر رہنے کی نصیحت. حضرت سے جاتی ہوئی کچھ نصیحت کی نکات, حضرت نے فرمایا استغنا کو اپنا شعار بنانا, دل سے بھی زبان سے. نہ دل سے کسی سے سوال ہو نہ زبان سے کسی سے سوال ہو, استغنا کو اپنا شعار بنانا, اہل دنیا سے تعلق نہ رکھنا, ان کی دولت سے اجتناب کرنا, اکابر دوبند فضائے علوم کا مسلک کو تھامے رکھنا اور ان کو کبھی نہ چھوڑنا, ہمارے نظرے کا بھی یہی مسلک ہے. اپنے مدرسے کے طلباء کو بھی کسی کی تاکید کرنا, باطل تحریکات سے پوری طرح باخبر رہنا. جذبات کے خطر و فریب کا پتہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے تدبیر کیسے کریں, اور اس کے سدباب کے لیے پھر اس کی منصوبہ بندی کیسے ہو تو اس سے بھی باخبر ہو کہ کس طریقے سے اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف سازشیں ہیں اور باطل محنت کر رہا. ایک بات یاد رکھیں کہ ایک گستاخانہ بات سے آدمی کی زندگی کی تقریر بدل جاتی. ایک گستاخانہ بات حضرت کون کے استاد نے ایک مرتبہ مارا تھا تو حضرت نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بس اوقات ایک کلمہ تقدیر کو بناتا ہے, ایک کلمہ تقدیر کو بناتا ہے یا بدل دیتا ہے. ایک گستاخانہ بات زبان سے نکلی اور پوری تقدیر بدل. تو استاد نے مارا تھا لیکن آپ نے اپنے استاد کا بھرپور دفاع کیا اور اپنے گھر میں شکایت نہیں, باوجود کے جسد پہ نشان تھے تب بھی آپ نے اپنے استاد کا دفاع کیا. اس پر حضرت نے فرمایا کہ اگر میں وہاں اس وقت کی ایسی بات کہہ دیتا تو شاید میری تقریر میں یہ بات لکھی جاتی کہ اس کو علم نہیں ملنا چاہیے, اس کو عربی نہیں آنی چاہیے, اور وہ تھے بھی میرے عربی کے استاد. تو مجھے یوں لگا کہ جب میں نے اپنے استاد کا دفاع کیا تو کاتب تقریر نے لکھ دیا اس کو عربی آنی چاہیے, اور پھر ایسی عربی آئی کہ میں حرم میں گیا تو حرم کا امام اور خطیب میری عربی عبارت کی میری کتاب کی عربی عبارت پڑھ کے خدمت دے رہا. پھر ایسی عربی آئی. تو ایک کلمہ جو ہے بس اوقات تقدیر بدل دیتی. ایک بات ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ پہلے بزرگوں نے علم میں جو اتنی برکت آئی اس کی برکت کی وجہ یہ, ان کا جو علم اتنا نافع بنا اس کی وجہ یہ, تو ان کے اندر یہ علم کی صفات ہو, ادب, احترام, اللہ تعالیٰ سے تعلق, عبادت کا ذوق شوق, اخلاق, خلوص, مجاہدہ قربانی, جو صفات تھی جس نے ان کے علم کو جوڑا دو چار عالم میں پھیلا دی. وہی کتابیں, وہی سب کچھ, کی چیزیں آدمی اپنے اندر کرے گا. اچھا یہ ساری زندگی کیا ہوتی ہے, آدمی فاضل بھی ہو جائے, دورے تک پہنچ جائے, ساتھے تک پہنچ جائے, سات سے پہنچ جائے, تو یہ خیال لگے گا چھ سات ایسے گزر گئے. جتنا جتنا یہ صفات بڑھاتا چلا جائے گا اس کے علم کی رات میں پڑتی چلی جائے. اس کے علم کی رات میں پڑتی اس کو کرنا ہوگا. اس کی کمی آئے, باقی سب کچھ تو ہے, کتابیں بھی بہت پڑھ گئی, تعداد بھی بہت پڑھ گئی, سہولیات بھی بہت پڑھ گئی, گھنٹے بھی بہت بڑھ گئے, لائبریری بھی بہت بڑی ہو گئی, ذخیرہ کتابوں کا بھی بہت بڑھ گیا, سب اچھی بات, لیکن جس چیز کی کمی ہے اور جو نہیں ہونی چاہیے اس کی بول رہی ہے. اصل میں عبادت ایسی چیز ہے شروع میں تو دل نہیں کرتا, سو دفعہ پڑھنا آسان تھا, بس کے بارے میں لوگوں کو پوچھ چکا ہوں. اور یہ دل میں سب اس بات کی علامت ہے کہ اندر مسئلہ ہے. جب یہ مسلسل کرتا رہتا ہے اور اس کی صحت اسے مل جاتی ہے, پھر یہ عبادت جو ہوتی ہے اس کے لیے نشاط کا باعث بنتی ہے, تازگی کا باعث بنتی ہے, سکون کا باعث بنتی ہے. پھر آدمی کے اندر تھکنا وغیرہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں, ہم نہیں سمجھتے, ہم نہیں سمجھتے, اس لیے سمجھتے ہم اس سے دور بولتے. ہم اس کو سمجھتے ہیں یار یہ مطمئن سے استعمال کریں طبیعت میں نشاط آئے, کسی اور دھیان نہیں پہنچے, کسی اور دنیا میں پہنچے, بڑا مزہ آئے. اتنا مطلب تو ہے ہی نہیں. اس کے بعد کھیل والے بھی وہ ڈرنگ استعمال کرتے ہیں, کوئی گولی کھاتے, تھکاوٹ بھی ہوتی, یہ سب کو بتا. لیکن یہی نشاط عبادت سے مل جائے ٹھیک ہے. جو آدمی روحانی طور پہ صحت مند ہوتا ہے تو پھر اسے عبادات سے نشاط ملتی, وہ اس کی رضا جو بن جاتی, اس کی رضا بن جاتی, تازگی نشاط طاقت آ جاتی ہے. لیکن چونکہ ہم اس سے دور بہت ہیں, ہمیں تو سستی ہوتی ہے, تھک ہی جاتے, یہ فرق. جو ہم سنتے ہیں کہ ایک صبح قرآن ختم کر دیا, ایک رات قرآن مجید پڑھتے ہیں, یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اس تلاوت سے نشاط ملتا ہے, تازگی ملتی ہے, جن کے لیے یہ چیزیں غذا ہیں, وہی وہ کر رہے ہیں. بند بند تھک جائے, تو یہ تو ہم پتا ہے کہ وٹامن سے کر رہے ہو, وہ 24 گھنٹے آدمی کام کرے گا, بہت زبردست وٹامن استعمال کرتا ہے, یہ تو سمجھ آتا ہے. لیکن کسی کو آپ نہیں بولے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر کے اور نفل پڑھ کے اس میں یہ نشاط آ گیا, یہ کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ تو سچ تو یہی ہے, لیکن چونکہ ہم اس سے بہت دور ہیں, یہ بات نہیں, دوا کے طور پہ یہ بات کرتے رہے, یہ بھی غنیمت ہے. غذا کے طور پہ نہیں, نشاط کے طور پہ نہیں, دوا کے طور پہ استعمال کرتے رہے, یہ بھی غنیمت ہے. کرتے رہے تو مزہ آئے گا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا الله, نستغفرك ونتوب اليك.